السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، فقد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه ويفق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. فقال الصحابي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو الشهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. اس وقت آپ کے سامنے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے راوی ہیں، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی لوگ اپنے آپ کو ذہناً تیار کریں، تاکہ جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہو تو بھرپور طریقے پر اس کی تیاری بھی ہو، اس میں عبادت کا اہتمام بھی ہو، اور اللہ کی جو خاص رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوتی ہیں اس سے بھرپور طریقے پر اہل ایمان استفادہ کر سکے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں بعض احادیث سے ملتی، جس میں سے بعض روایات کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض روایات کے متعلق بعض محدثین نے فرمایا کہ وہ حسن کے درجے کی. سنن دارمی میں، جامع ترمذی میں یہ احادیث آتی ہیں، جس میں دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے. تو دو مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ اللہ کی حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اسی طرح نہ صرف کہ آپ خود تیاری کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی ذہن تیار کرتے تھے. اس کی نظیر یہی خطبہ ہے جو بیہقی شریف میں بھی، یہ بھی کتاب ہے حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں آیا، اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی اس کے کچھ حصے منقول ہیں، مسند احمد میں بھی، جامع ترمذی میں بھی، وغیرہ وغیرہ. لیکن سنن بیہقی میں، یا شعب الایمان البیہقی، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا، حدیث کی کتاب کا، یہ طویل خطبہ آیا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا. جس وقت ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہمارا 29 تاریخ ہے، کل ممکن نہیں محسوس ہوتا ہے کہ آغاز ہو جائے گا، اللہ عالم، تو ہم بھی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ذہناً اس ماہ مبارک کے لیے تیار کر لیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے, شروع ہونے والا ہے, اور بڑی برکت والا عظمت والا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, یعنی شب قدر کی رات, لیلۃ القدر کی رات, کہ جس کا ذکر خود قرآن کریم میں بھی ہے سورہ القدر میں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. پھر آپ نے اس ماہ مبارک کی جو دو اہم عبادات خاص طور پر اس مہینے میں دی گئیں اس کا ذکر ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں, اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو عبادت اور نیکی کا کام قرار دیا ہے, جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں کوئی نفل عبادت ادا کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے عام دنوں میں فرض عبادت کی ادائیگی کا اہتمام کیا. تو نفل کا ثواب اس ماہ مبارک میں فرض کے برابر دیا جاتا ہے. پھر مزید اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عبادت ادا کرے تو گویا ایسا ہے کہ بقیہ دنوں میں اس نے 70 فرائض ادا کیے, گویا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. یہ بھی نوٹ فرمائی کہ عربی زبان میں جو 70 کا حصہ ہے, ڈجٹ ہے, وہ کثرت تعداد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں کہتے تو میں نے ہزار مرتبہ سمجھایا, مراد ہے کئی مرتبہ سمجھا. اس اعتبار سے کثرت تعداد کا یہاں پر ذکر ہے. تو فرمایا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اب صبر دو اعتبارات سے, ایک تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, لیکن اللہ کا حکم نہیں, انسان نہیں کھا سکتا. لیکن اس سے بڑھ کر صبر ہے مزاج کا, کردار کا, ایٹیٹیوڈ کا صبر. جب انسان بھوک اور پیاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہونا ممکن, اور انسان جب مجھوتا رہتے ہیں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا روزہ ہو اور کوئی تم سے جھگڑنے کی کوشش کرے, اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں. یہ صبر اس معنی میں, اپنے کردار میں صبر, اپنے ایٹیٹیوڈ میں صبر, اپنے مزاج کے اعتبار سے صبر, ناخوشگوار صورتحال پیش آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا, اس کے لیے صبر. تو کھانے پینے کے اعتبار سے بھی صبر اور مزاج کے اعتبار سے بھی صبر. فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا, غمخواری کا مہینہ ہے. جب انسان خود بھوک اور پیاسا رہتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کی شیش کا نام. ہم تو سال بھر کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں, رمضان میں بھی شہری افطار میں انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے, لیکن جب خود بھوک اور پیاس سے 12 گھنٹے کے روزے میں گزرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھوک کس طرح ستاتی ہے لوگوں. یہی وجہ ہے کہ اس کا اظہار خود رمضان کے مہینے میں اس انداز سے ہوتا ہے کہ جتنا اس ماہ مبارک میں لوگ انفاق کا اہتمام کرتے ہیں پورا سال میں نہیں, جتنا اس مہینے میں کسی کے کام آ جانا, کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے پورے سال میں نہیں. یہ ایک نیچرل نتیجہ ہے خود بھوک اور پیاس سے گزرنے, کہ دوسروں کی تکلیف کا, دوسروں کی بھوک کا, ان کے فاقوں کا اندازہ ہوتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں ہمدردی کے جذبہ پروان چڑھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہمدردی کا, غمخواری کا مہینہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب پتا نہیں کسی کی سیلری میں اضافہ ہو جائے, کسی کو کاروبار میں دو کے بجائے چار ڈیلز مل جائیں, یہ مطلب نہیں. وہ تو ایک مادی پہلو ہے اضافے کا, وہ ہے افطار کے موقع پر جب آپ اپنے دسترخوان کو سجا ہوا دیکھتے ہیں اور کئی کئی انواع اقسام کے ڈشز اور کھانے وہاں موجود ہوتے ہیں, تو ایک ہی وقت میں اتنا کھانوں کا اجتماع ورائٹی کے ساتھ پورے سال میں اس کی مثالیں نہیں. پھر یہاں سے وہاں کسی دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے, کسی دوسرے کے یہاں سے ہمارے آ رہا ہے, تو یہ ایک اضافہ تو دکھائی دیتا ہے, لیکن اصل اضافہ یہ نہیں ہے. رزق اللہ نے جو نعمت بھی بندے کو عطا فرمائی وہ رزق ہے اللہ تعالیٰ, اور سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. اس مہینے میں جو رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ خصوصاً روحانی اعتبار سے اللہ کی عبادت کے شوق میں اضافہ ہو جانا, اللہ کی طرف رجوع ہونے کا دل جانا, اللہ کے حضور جلانے کی تمنا پیدا ہو جانا, نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جانا, برائی سے, گناہ سے شعوری طور پر بچنے کا اہتمام کرنا, یہ روحانی رزق ہے جس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس ماہ مبارک. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے آزادی کا اعلان ہے، بغیر اس کے کہ جس کو روزہ افطار کرایا گیا اس کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، ایسا نہیں ہو. جس روزے دار کو آپ نے ثواب روزہ افطار کرایا اس کو تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا ملے گا، لیکن افطار کرانے والے کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے گناہوں کی معافی ہے اور جہنم سے آزادی. یہاں ذرا میں چاہوں گا ایک وضاحت ہو جائے. ہمارے اس معاشرے میں آج کل انکار سنت کا فتنہ بڑے عروج پر دکھائی دے رہا ہے، اور خاص طور پڑھے لکھے طبقے میں گانے والے بھی اب قرآن وہ بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ٹی وی اور فلموں کے اداکار اور اداکاریں بھی ہیں، یہ سارے کام بھی چل رہے ہیں اور قرآن کا بیان بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ وہ تصور پیش کر رہے ہیں اس معاشرے میں کہ صاحب قرآن ہمارے لیے کافی، حدیث کی ضرورت نہیں. دیکھیں نا حدیث میں ایسی ایسی باتیں آ گئی، کتنا سا عمل کیا اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اس بنیاد پر سرے سے حدیث کا انکار کر دیا جاتا ہے، یہ ایک انتہا ہے اللہ ہدایت عطا کرے. اور دوسری انتہا کیا ہے؟ بس ایک حال ہم نے تیار کیا، مسجد کے مولوی کو بھجوا دیا، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو. یہ دوسری انتہا ہے. اللہ کی جنت اتنی سستی ہے نہیں. بیلنس ویو کیا ہونا چاہیے، متوازن رائے کیا ہونی چاہیے؟ کہ دیکھیے یہ احادیث مبارکہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے پیش کی گئی. جو کون تھے؟ فرائض اور واجبات پر عمل کرتے اور حرام اور ممنوع کاموں سے بچاتے تھے اپنے آپ، یہ بنیادی کام پورا کر رہے. تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بڑا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے، اور کچھ خبریاں سنائی جا رہی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارا جسم، ہمیں غذا کی ضرورت ہے تاکہ جسم کو مینٹین رکھا جا سکے، ضروری ہے. اسی طرح کچھ باتوں سے جسم کو بچانا ہے، پرہیز جسے کہتے ہیں. سگریٹ نوشی کو انسان کرے گا اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالے گا، نشہ کوئی کرے گا خود اپنے آپ کو تباہ برباد کرے گا. تو کچھ چیزوں کا پرہیز ہے. یہ بنیادی کام ایک انسان پورا کر لے تو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ یہ وائٹامن کی گولی استعمال کریں آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ طاقت کی کیپسول ہے یا یہ ٹونک ہے، سیرپ ہے، طاقت کے لیے استعمال کیجیے، آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اب ایک آدمی غذا تو نہ کھائے اور کہے گا میں وائٹامن کی گولی استعمال کروں گا اور ٹونک استعمال کروں گا، سیرپ استعمال کروں گا، ظاہری بات اس سے بڑا احمق کوئی انسان ہو نہیں سکتا. یا غذا تو استعمال کرے، پرہیز نہ کرے اور کہے گولی دیے ڈاکٹر نے، گولی استعمال کر رہا ہوں میں کو فائدہ نہیں ہو رہا، ظاہری بات ہے اس سے بھی بڑا کوئی احمق نہیں ہو سکتا. یہ احمقانہ بات ہو جائے. ایسے جن کے مسئلے میں ہم سوچنے کی کوشش نہیں کرتے. آج لوگوں کی ساری لاجک، ساری عقل وہ چلتی ہے دنیا کے معاملات کے اندر، اور خوب سے خوب کر کے تلاش رہتی ہے. بھائی دین کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھنا آسان ہے. فرائض پر عمل کر رہے ہو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، واجبات پر عمل کر رہے ہو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، اور جن باتوں سے اللہ منع فرماتا ہے یہ کام نہ کر، ان سے اگر اپنے آپ کو بچاتے ہو تم نے بنیادی کرائیٹیریا پورا کر دیا. اب تم چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کرو گے اللہ بڑا جو ثواب عطا فرمانے پر قادر. یہ ہے اس کی تشریح، ذہن میں رکھنی چاہیے. تو فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے، جہنم سے آزادی ہے، بغیر اس کے تو اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دماغوں میں پیدا نہیں. ہمارے کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ پی ٹی ایل کے شیئرس تو ختم ہو گیا، کون سی کمپنی کے شیئرس مارکیٹ میں فلوٹ ہوں گے ذرا اس کے متعلق بتایا جائے. سر سیکورٹیز والوں سے کنسلٹیشن لے، کہاں انویسٹمنٹ مجھے کرنی چاہیے. بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکولنگ کا وقت آ گیا تو معلومات ہو رہی، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن کیا اس سے زیادہ ہم اپنی اصل زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ سارا اکرام کو فکر تھی، فوراً سوال کر دیا. پریکٹیکل سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرا دیں. جب اتنا بڑا ثواب ہے تو ذہن میں بات آئی ہوگی نا کہ اس کے لیے بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور صحابہ میں اکثریت جو تھی وہ غربا کی تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں شمار ہوتے. اللہ کے رسول ہم میں سے تو کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرا سکے. اس کے پیچھے ذہن میں رکھیے سوال، کیا اسلام امیروں کا دین ہے فقط کہ ان کو ثواب ملے؟ ہم غریبوں کو کیا ثواب نہیں ملے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا جو دودھ کے چند گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا، یا پانی کے چند گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا. خلوص شرط ہے، ورنہ اس عثمانیہ ریسٹورینٹ میں
اریج کر دیں پوری دعوت سے افطار، لیکن مقصد اگر کسی کا یہ ہے کہ میں لوگوں سے پی آر بنا لوں گا اپنی، اتنے بڑے اہتمام کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. دکھانے کی عبادت احادیث کے مطابق یہ ہے کہ منہ پہ بیماری جائے گی وہ قبول نہیں. لیکن خلوص ہو تو چند گھور دور یا پانی سے بھی کسی سے افطار کرا رہے ہو اللہ ثواب عطا کرنا. تو اسلام فقط دین امیرہ کا نہیں ہے، ہر ایک کے راستے کھلے. ہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، اس شہر میں پانی تلاش کر لینا وہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اس میں کچھ تو اہمیت ہے اس کی. لیکن بارہ جس انسان کی جتنی استطاعت ہو وہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کلیریفیکیشن کے ساتھ کہ خالی وہ تھال بھجوا دینا سے نجات نہیں ہوگی، فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے مجھے، واجبات کا اہتمام کرنا ضروری ہے میرے لیے، حرام اور ممنوع باتوں سے بچانا اپنے آپ کو مجھے ضروری ہے، تب یہ عبادات جو نفل کے درجے میں یہ مجھے یہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا جام عطا فرمائے گا کہ جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے. یہ اضافی ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی بھی کوشش کی. پھر آخری بات اللہ کے مزید بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اس ماہ مبارک کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ تین عشرے ان کی ایک ایک حیثیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی. اس کی بڑی پیاری تشریح ہمارے علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اللہ نے ان میں شامل فرمائے، ان پر تو پہلے دن سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے. کچھ ہیں جو بہن بہن کی حیثیت میں ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو دوسرے عشرے میں ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان پر بھی رحمت کا نزول شروع ہو جائے مغفرت کے بعد یا مغفرت کے ساتھ کہہ دیجیے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو گناہوں میں انتہائی ملوث، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم کو تیار کر لیا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اگر آ جائیں تو وہاں پہ اس طرح جہنم سے آزادی کا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. تو یہ ہے پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی. آخری بات اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو اس مہینے میں اپنے مملوک کے کاموں میں کچھ کمی کر دے، اب مملوک اس زمانے میں غلام تھے، آج تو تصور نہیں ہے، تو ہم قیاس کر لیں گے اس پر کہ اپنے ملازمین کے کام میں کمی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اسی کے تم خود بھوکے پیاسے رہتے ہو، تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوت میں کمی آ جاتی، تم چاہتے ہو کہ تمہیں حرام کا موقع مل جائے، تو اپنے زیر تحت لوگوں کے لیے ملازمین ہیں ان کے لیے. اور ایک نقطہ اس میں اور لے لیجیے، شامل کر لیجیے، خیر وہ مملوک یا ملازم کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بیوی کو بھی شوہر کے تحت رکھا گیا تو اس کو بھی کچھ ریلیف دینا ضروری ہے تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کرے. وہ مملوک یا ملازم کے درجے میں نہیں معاذ اللہ، لیکن وہ زیر تحت ہے مرد، اس کے ساتھ بھی کوئی آسانی کا معاملہ کر لیا جائے. تو یہ ہے کہ 8 گھنٹے کسی سے کام لے رہے ملازم سے 6 گھنٹے کام کر دیے جائیں، 2 گھنٹے کم کر دیے جائیں، 6 گھنٹے کام لے لیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گناہوں کی معافی جہنم سے آزادی. اب یا تو آپ کی مادہ برس ہو، 8 کے بجائے 6 گھنٹے کام کرے گا تو ایفیشنسی کم ہوگی، ایفیشنسی کم ہوگی تو پروفٹ کم ہو جائے گا، تب آپ یہ سوچ لیں، یا پھر اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں جس نے اپنے رسول کے ذریعے سے کیا کہ گناہوں کی معافی ہے اور جہنم سے آزادی. اب ہم خود کو فیصلہ کرنے ہمیں کس طرف جاتے ہیں. یہ ہے جناب خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے صرف آپ کے سامنے ترجمہ مختصر وضاحت رکھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے سامنے پیش فرمایا. اب انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح گزاریں، کیا ہماری پلاننگ ہونی چاہیے، کیا ہماری منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں سے کچھ اس خطبے میں آ چکی ہیں جو ہم نے بھی سمجھا، لیکن اس کی کچھ مزید وضاحت وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ جو ہم میں بیان کر رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کو یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے باتیں ہی نہ ہو بلکہ جیسے رمضان کا آغاز ہو ہم پہلے اس کے لیے تیاری کر چکے ہوں تاکہ بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک سے استفادہ کیا جا سکے. اب دیکھیے سب سے پہلی بات جو اس تیاری کے حوالے سے ہمارے ذہن میں رہے وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. دو مہینے پہلے دعا ہو رہی ہے, میں نرس کی آپ کے سامنے. آخری تاریخ صاحبان کے خطبہ دے رہے صحابہ کے سامنے, میں نرس کی آپ کے سامنے. اور پھر یہ کہ بخاری شریف میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بھلائی پہنچانے والے تھے, لوگوں نفع رسانی کرنے والے سخی تھے. دیکھیں رمضان کے آغاز کے ساتھ نہیں, جب آپ جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ ملاقات ہوتی تھی قرآن سنانے کی, جیسے ہمارے حفاظ سناتے ہیں یا ایک دوسرے کو سناتے دورہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے ہر سال, اور آخری سال دو مرتبہ آپ نے دورہ کیا. جب یہ کیفیت ہوتی کہ آپ قرآن سناتے تھے ان کو اور یہ ماہ مبارک شروع ہو جاتا تھا, تو آپ کی اس نفع رسانی کی کیفیت, اس بھلائی کی کیفیت میں, اس صحابت کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا, اور آپ ایک تیز چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ بڑھ کر تیز ہو جاتے تھے بھلائی کے کام. یہ بخاری شریف میں تفصیل. تو ہمیں بھی خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اہتمام کرنا عبادت کا. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کچھ ریلیز کریں گے دنیا کے دھندوں اور کاموں سے. اخبارات دو دو گھنٹے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, چار پانچ منٹ کر کے بھی کام کر سکتا ہے. انٹرنیٹ کے خامہ خواہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں, وقت برباد کرتے ہیں, گناہ الگ لازم آتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. شہر سباٹے کے لیے جا رہے ہیں, میک ڈونلڈ چلے گئے, وہاں جا کے برگر کھا لیا, دو گھنٹے اور 2000 روپے ضائع کر دیے, کوئی ضرورت نہیں. جو کون سی اوقات ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے, اس کو ہمیں پروڈکٹیو بنانا ہے اپنے حق اپنی آخرت کے اعتبار سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اس ماہ مبارک میں عبادت. دوسری بات, اس ماہ مبارک میں جو ہمیں اہم ترین عبادت دی گئی وہ روزے کی ہے. ہم جانتے ہیں روزے کسے کہتے ہیں, دیکھیے قرآن کریم اس کا مقصد بیان کیا. فرمایا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا, انہیں بھی عبادت دی گئی, روزے کی تمہیں بھی دی جا رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقویٰ تم میں پیدا ہو جائے. تقویٰ کے معنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی, اور روزہ اس کی مشق کراتا ہے, ہمیں شدید مشق کراتا ہے, شدید ڈسپلن پیدا کرتا ہے. صبح سحری کے اوقات میں آپ کی آنکھ کھلی, مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے, جاگنے میں, سیٹل ڈاؤن ہونے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں. انسان کتنا کھا لے, بھوک لگ رہی ہے, سب کچھ سامنے موجود ہے, اذان کی آواز آ گئی, فوراً ہاتھ روک لیتے, باوجود اس کے بھوک لگ رہی ہے ہاتھ ہی لگاتے ہیں. یہ اللہ کے حکم پر عمل درآمد کی مشق. شام کو بیٹھے میں دسترخوان سجا ہوا ہے, 5 منٹ باقی افطار کے وقت, بھوک لگ رہی ہے شدید, پیاس بھی لگ رہی ہوگی, ہاتھ ہی لگاتے. یہ کیا ہے؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں. چھوٹا بچہ بھی ہاتھ بڑھاتا تو اس کا بھی ہاتھ روک دیتے, اس کا نہ تو روزہ ہے نہ اس پر لازم ہے, لیکن اس کی تربیت کی ابھی اللہ ہوں نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں اس ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا. اگر اس کی طرح توجہ نہ کرے تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کتنے شدید ڈسپلن سے اللہ تعالی ہمیں رمضان میں گزار دے. تو معلوم ہوا کہ اس کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا. اللہ نے کہا حرام ہو گیا تو چھوڑ دیا آپ نے سحری کے ٹائم, اللہ نے کہا حرام ہو گیا تو آپ نے افطار کے وقت بسم اللہ پڑھنے شروع کر دی. یہ بس کرائی جا رہی ہے اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنی, اور آپ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے نا, حلال چیزوں کا انسان چھوڑ دیتا ہے تو کم از کم حرام کو نہ چھوڑے, کیونکہ بہت محدود ہے ہمارے دین. انسان منفی انداز سے سوچتا ہے, حالانکہ حرام کی لسٹ بنانا چاہیں تو 2-4 مفتی حضرات بیٹھ کے بنا دیں گے, قرآن میں یہ حرام ہے, حدیث میں یہ حرام ہے, اللہ اللہ. اور حلال کی لسٹ بنانا چاہیں تو قیامت آ جائے گی, حلال کی لسٹ مکمل نہیں ہو سکتی, ہر شے حرام ہے ہمارے دین. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے, وہ تو ختم نہیں ہو سکتی, حرام کی لسٹ بنائی جا سکتی. تو روزے میں انسان حرام کو چھوڑ دے تو کیا حرام کو نہیں چھوڑ, حرام کو چھوڑ دے تو کیا حرام کو نہیں چھوڑ سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ تفصیل میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں فقط روزہ رکھنا نہیں ہے, روزے کی حفاظت کرنی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا ترک نہ کرے, جھوٹی اور غلط بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں. اللہ کے بندے حلال کو تم نے چھوڑ دیا اور حرام کر دے کام کر رہے تو پہلے کیوں؟ اس لیے حدیث میں کتنے ہی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں, مشقت ہے اور کچھ نہیں. اب دیکھیے لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حلال کو چھوڑ دیا, کھانا پینے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے, لیکن غیبت ہو رہی, جھوٹ بول رہے, موسیقی کو سن رہے, فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں تاکہ وقت پاس ہو, افطار کا وقت آئے تو افطار کر رہے ہیں. اور جو ہمارے اسپورٹس والے, پاکستان کی ٹیم جو باہر ٹیم میں مسلمان جو ہے کرکٹ کے اندر, تو خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کسی طرح کرکٹ کے میچز رکھ لیے. مین ڈی ڈو کا ورلڈ کپ, وہ اس سے پتا نہیں, اس کے بعد پتا نہیں کیا کچھ ہوتا رہا, میرے دل میں تو نہیں ہے, لیکن یہ خاص طور پر رمضان کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس روزے کی پوری حکمت کو وہ خراب کرتے, اس روزے کے مقاصد کو وہ حاصل نہیں کرنے دیں. تو روزہ نہ صرف یہ کہ رکھنا ہے بلکہ اس کا حفاظت کرنے کا, اہتمام ہونے کا, یہ ہے اصل, کہ جہاں حلال کو چھوڑا وہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اسی مس کے لیے روزہ فرض کیا جاتا ہے. پھر اسی روزے کے ساتھ دو تین باتیں اور بھی ہیں جس کی توجہ دلائی گئی ہے احادیث میں. سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری مسلم و سنن نسائی میں حدیث ہے, کہ سحری ضرور کرو, اس میں برکت ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ سحری کے ذریعے سے روزے کے لیے قوت حاصل کرو, اور اگلا جملہ ہے کہ دوپہر کے قیلولے کے ذریعے سے, مقصد سے نہیں, دوپہر کے قیلولے کے ذریعے سے رات کے قیام کے لیے قوت حاصل. اب وہ قیام ایسا ہو بھی کہ جس کے لیے قیلولے کی ضرورت پیش آئے, آدھے پونے گھنٹے کی تراوی سے کام نہیں چلتا, اس میں میں کروں گا آگے چل کے. تو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے. اسی طرح اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سحر کے اوقات میں, جب سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں تھوڑا پہلے اٹھ جائیے, جس کو ہم جو ہے صبح سالس سے پہلے کا وقت کہتے ہیں. تہجد کا اصل وقت اسی وقت ہے. رمضان میں امت کی آسانی کے لیے یہ طے پا گیا کہ یہ تراویح اول رات میں رکھ دی گئی عشاء کی نماز سے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا توفیق عطا فرمائے تو سحر کے اوقات میں انسان جہاں اٹھ رہا ہے سحری کے لیے دو رکعت چار رکعت کا اہتمام کرے, اور خاص طور پر وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے, اندازہ کیجیے ذرا, اللہ پکارتا ہے, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دوں. یہ ویسے ہر رات میں ہوتا ہے, رات کے آخری حصے, اگر رات بارہ گھنٹے کی تو آخری چار گھنٹے شامل کر لیجیے, یہ ہر رات میں ہے. لیکن رمضان کی خاص فضیلت ہے, اجر و ثواب بھی زیادہ ہے, اور ہم اٹھ بھی رہے شہر کے اوقات میں, تو اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کون آتی ہے اللہ کی طرف, پکار آتی ہے اللہ کی طرف, تو خاص طور پر وہ لوگ کہ جو روزانہ نماز ادا کرنے والے. دیکھیں ایک کیٹیگری وہ ہے مسلمانوں کی جو سال بھر نماز ادا نہیں کرتے, اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے, ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ بچارے اگر پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح میں آ گئے, ان کے اعتبار سے بہت بڑا کام ہو جائے ان کے اعتبار. لیکن وہ روز کے نمازی ہوں, روز سے تلاوت کرنے والے ہوں, ان کو تو آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور اللہ کو کہتا ہے مانگو بنا کا کروں گا تمہیں, بندہ سوتا رہے تو میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہو جائے, اور اس سے آگے بڑھ کے نہ شکرے کی بات ہو جائے کہ وہ پکارا ہے مانگو تو میں کہتا ہوں اللہ میرے پاس رہنے میں تو سو رہا ہوں. اہتمام کیجیے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو سحر کے اوقات ہے, کچھ رکعتیں بھی ادا کیجیے, دعاؤں کا استغفار کا بھی اہتمام کیجیے. اسی طرح شام میں افطار کا موقع ہے, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے, برادر کے غروب آفتاب ہوا اور اس کے ساتھ افطار ہو جائے. یہ اہل تشیعوں کے آئے کہ 15-20 منٹ کا وہ دیر کا معاملہ اختیار کرتے, وہ ان کی بحث ہے, لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کی تو رائے یہی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں, جیسے کہ حدیث ہے بخاری کی, کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے, اول وقت میں جیسے وقت ہوا کر لینی چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کا رویہ اختیار کرتی رہے گی اس پر اللہ تعالیٰ کی بھلائی قائم رہے. اسی طرح افطار کے وقت بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اب یہاں لوگوں نے ایک ٹریڈیشن بنا لیا, فیشن بھی بنا لیا, افطار پارٹیز یہ وہ لگے ہوتے ہیں, اس کے اندر لوگ اہتمام, یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی وہ فیشن ہو گیا, بقاعدہ اس کے پوسٹر چھپتے, اعلانات ہوتے کہ آئیے صاحب محلے والوں کے لیے اہتمام ہو, اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, لوگ اپنے تیاری میں چیزوں میں لگے ہوئے. خیر ان کو تو چھوڑیے, گھر میں آ جائیے, گھر میں آپ کی اہلیہ, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, یا ہم خود بھی اگر کوئی اہتمام کر رہے ہیں, یہ کہہ دیجیے کہ 3-4 منٹ پہلے ساری تیاری مکمل کر کے بیٹھ کے دعا مانگو. اس کے اتنے مادہ شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ افطار کے موقع پر اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، معافی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس وقت میں کسی اور کام میں لگا ہوں، کھانا پینا تو ہے ہی، دو چار منٹ پہلے تیاری کر لے آدمی، اور بیٹھ کے تنہائی میں کیا اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کوئی مسئلہ نہیں، پکارے اللہ کا، تو اس افطار کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق. یہ تو ایک اہم ترین عبادت رمضان کی، روزے کی، وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. تیسری بات وہ ہے رات کے قیام کے حوالے سے، جیسے کہ جو خطبہ ہم نے سنا اس میں بھی الفاظ ہیں کہ اس کے دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے. کا معاملہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرمایا، اور کتنا اہتمام فرمایا ذرا غور فرمائیے. مؤتہ امام مالک میں روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو واپس آتے تھے تراوی ادا کر کے تو گھر والوں سے کہتے تھے کہ جلدی کرو کہیں جیسے کہ جو خطبہ ہم نے سنا اس میں بھی الفاظ ہے کہ اس کے دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے، کہ قیام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا، نیکی کا کام قرار دیا. فرض نہیں ہے بہرحال وہ، لیکن شکل اعتبار سے سنت موقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، صحابہ کی اجماع سے ثبوت ملتا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے، اہمیت کا معاملہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرمایا، اور کتنا اہتمام فرمایا ذرا غور فرمائیے. مؤتہ امام مالک میں روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو واپس آتے تھے تراوی ادا کر کے تو گھر والوں سے کہتے تھے کہ جلدی کرو کہیں شہری کا وقت ختم نہ ہو جائے. صرف اہتمام نہیں، بھرپور اہتمام کیا انہوں نے، پورے پوری رات اللہ کی اشتہار کے ساتھ وہ بسر کرتے. اس طرح بخاری شریف میں ایک واقعہ میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات میں انفرادی طور پر نفل پڑھ رہے تھے، ادا کر رہے تھے. ایک اور ایک صحابی آگے کھڑے ہو گئے کہ آج اللہ کے رسول کے ساتھ میں چند رکعت ادا کروں. آپ نے سورہ البقرہ پوری کر دی پہلی رکعت، سورہ عمران مکمل، سورہ النساء مکمل، سورہ مائدہ شروع کرے گئے مکمل، تو یقیناً کی ہوگی اس سے آگے بھی پڑھا ہوگا. وہ صحابی کہتے ہیں میں تو رکوڑ کے واپس آتے. یہ اہتمام قرآن کے ساتھ رمضان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا خراب کرتے. لیکن رمضان میں بھی دیکھیے ایک رکعت میں اتنا طویل حصہ قرآن کا، چار طویل ترین مدنی سورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نوٹ فرمائیے کہ ایک رمضان کی فضیلت ہے کہ دنیا اسی قرآن کی وجہ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں الفاظ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ہے کیا یہ؟ مدلل الناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت. اور یہ بھی نوٹ فرمایا کہ اسی البقرہ کی اسی آیت میں آگے چل کے کہا گیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ روزے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہدایت دی، قرآن جو تم نے عطا فرمایا اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ روزے دیے قرآن پر شکریہ ادا کرنے کے لیے دیے گئے، اور یہ رات کا قیام دیا گیا اس قرآن کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، تاکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی جو تقویٰ کی مشق ہمیں کرانا چاہتے ہیں وہ مشق پوری ہو. اور بات ہوتا ہے جب بندے کا یہ مہینہ مکمل ہو تو پورے سال بھی اس کے پاس تیاری موجود ہو تقویٰ کے اعتبار سے، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کر لے کے اعتبار سے. اتنی بڑے مقاصد بڑے عبادات. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کھانے پینے کی خزانے میں تو کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھتا ہے؟ معاذ اللہ، پتا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے کے روزے کے بعد ترانہ میں بھی کھڑے ہو کہ مشقت ہے، کوئی سزا دی جا رہی؟ معاذ اللہ، بالکل نہیں. یہ سراسر ہمارے فائدہ کے لیے، لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اب بھاگے پڑ جاتی ہے ان کے لیے رات کی تراوی اور دن کا روزہ. کتنے بڑے مقاصد، روزہ نہ لکم تک تکون، تم میں تقویٰ پیدا ہو. یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، ہماری روح کی غذا ہے. جو روح اگر توانا ہو تو ہم واقعی متقی بن سکیں گے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے پوری زندگی. ورنہ اب اس کی حکمت سمجھیے کہ کیا ہے. روزہ دیا گیا دن بھر کا، جس کے نتیجے میں ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے مٹی سے بنا ہوا، یہ کمزور اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے،
جب اس کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو کمزور ہوگا نا, ڈھیلا ہو. لیکن انسان میرا حیوان تو نہیں, اس انسان نے رب کائنات نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے. دو مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں اور سورہ حجر میں, فَإِذَا صَدَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور اس کو سے کہا گیا اس آدم کے اس باقی وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں جائے. وہ روح جو ہم نے پھونکی گئی, آسان الفاظ میں یہ سمجھی گئی کہ ہمارا نفس ہے حیوانی وجود, یہ ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اور ایک ہماری روح ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے, یہ بندے کو اوپر روحانیت کے اعتبار سے اوپر اللہ کے قریب لے جانا چاہتی. دونوں کی کشمکش جاری رہتی. عام طور پر ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, جسم کو تو توانا کر لیتے ہیں, روح کی غذا کا اہتمام نہیں ہوتا. اس روحے کی برکت سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ حیوانی مٹی سے بنا ہوا وجود کمزور اور جب گیلا پڑتا ہے تو روح اس کی گرفت سے آزاد ہو جاتی, ریلیز ہو جاتی ہے, وہاں ریلیز مل جاتا ہے. جب یہ روح بیدار ہوگی دن بھر کے روزے کے بعد, اس کی بھی تو کوئی غذا ہے کہ نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں, اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب, آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا. اور آنا ترین ذکر قرآن ہے. اور دل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ دل اس روح کا مشکل, اس روح کی غذا یہ اللہ کی وحی. تو دن بھر بھوکے رہو پیاسے رہو, برداشت کرو اس بھوک اور پیاس کو, روح کو آزاد کرو, بیدار کرو. جب وہ بیدار ہوگی تو اپنی غذا مانگی. اسی لیے مغرب پر روزہ ختم ہوا غروب آفتاب پر, عشاء کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور اب اس روح پر قرآنی بارش برساؤ, اللہ کا کلام اس کو سناؤ تاکہ تمہارا تقویٰ کا پروگرام مکمل ہو سکے اور واقعتا متقی بن سکے. یہ مقاصد اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کی تعلیمات ہیں. کیا بغیر کسی حکمت سے ہو سکتی؟ یہ ہے جو اس پر شدید مشقت سے گزارا تو جا رہا ہے سر ہمارے فائدے, تاکہ لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ. پھر یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کے روزے اور رات کے قیام کو بالکل برابر کیا. احادیث بخاری شریف کی حدیث ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے, مختصر کرو اس حدیث کو, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, بالکل برابر. بیہقی شریف میں حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اللہ کے حضور. روزہ کہے گا اللہ اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کرنا. قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو رات کو سونے سے میں نے روکا, رات کو سونے سے روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کرنا. حدیث میں الفاظ ہے کہ سفارش قبول ہو جائے, بالکل برابر. دن بھر روکا کھانے پینے سے, روزہ جائے گا, قرآن کہے گا رات کو سونے سے باز رکھا, میں برابر ہے نا. اور صحابہ کرام کی تراویح میں آپ کے سامنے رکھ دی, انہوں نے برابر کر کے دکھایا اس کو. جب ہم اپنی تراویح پر غور کرتے ہیں تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ روزہ تو ہمارا 12 گھنٹے کا تقریباً ہوگا, تراویح 1.25 گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی عام طور پر. یہ بھی وہ جو سپر مین کی رفتار سے حفاظ پڑھ رہے ہوتے, جن کے پیچھے پڑھنا حرام ہے بالکل, اسی کے حرام غلطی ہوتی ہیں پیٹ پڑھنے. کئی مثالیں, ایک ہی مثال میں آپ کو دے دوں. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے مشرکین کو سنایا گیا, ولا تکونن من المشرکین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے مت ہو جائیے گا. سنایا مشرکین کو جا رہا ہے, لام علی زبر لا ایک علی کے برابر کھینچے, اور یہ اتنے تیزی سے پڑھتے تو ان کا تو یعلمون تعلمون سمجھ نہ آتا فقط, ہمیں اور تو کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیا پڑھیں گے؟ ولا تکونن من المشرکین, جلدی سے اس کا ترجمہ ہوگا اے نبی ضرور آپ مشرکین میں سے ہو جائیے. ایک علی سے ڈر ہوا اور حرام مفہوم پیدا ہو, اب آپ بتائیے ثواب ملے گا آداب ملے گا؟ تو ایسا قاری ہو, ایسا حافظ ہو جو آرام سے ٹھہر کر پڑھنے والا ہو, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن نے کہا ترتیل کے ساتھ پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کی تلاوت کرو, اس کے پیچھے ادائیگی کا تمہارا. لیکن چلے وہ بھی اگر کوئی اچھا حافظ آپ کو مل جائے, 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پونے 8:30 بجے عشاء, 9:30 بجے فارغ, 12 سے پہلے ہم سوتے بھی, تو یہ احادیث تو صادق نہیں آ رہی. پھر میں بات خاص طور پر ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو پورا سال نماز ادا کرنے والے ہیں, ان کو بھی اس وقت پانی کرنا چاہیے. وہ آدمی جو عام طور پر نماز ادا نہیں کر رہا, وہ 20 رکعت کی تراویح ادا کر لے گا. تو عام طور پر نماز ادا کرنے والوں کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے. جو دروس قرآن میں شرکت کرتے ہو, قرآن کی محافل میں آتے ہوں, تو رمضان میں تو قرآن کا جشن ہونا منانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے الحمدللہ محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے سلسلہ 1984 میں شروع کیا اور اب اللہ کا شکر ہے پاکستان بھر میں اس کراچی میں کئی مقامات پر وہ سلسلہ ہے کہ ترجمہ تشکیل بیان ہوتی ہے رات میں ہر چار رکعت سے پہلے، پھر چار رکعت ہم پڑھتے ہیں تاکہ جب کھڑے ہوں چار رکعت میں ہم تلاوت سن رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے یہ سلسلہ الحمدللہ کراچی کے کئی مقامات پر، انشاءاللہ اس کا ایک ہینڈل بھی آپ کو باہر مکتبے پر دستیاب ہو جائے گا اور دیگر مقامات کے ایڈریس اس میں دے رکھے ہیں. اس اکیڈمی میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ بیان ہو، تشریح بیان ہو، پھر چار رکعت ادا کریں، پھر بیٹھ جائیں، ترجمہ تشریح بیان ہو، پھر چار رکعت ادا کریں، پھر تھکاوٹ ہے تو درمیان میں چائے کا وقفہ ہو جائے، پھر چار رکعت، پھر آٹھ رکعت آخر میں ایک ساتھ. یوں 12:30 بجتا ہے. کم سے کم جس کو قیام اللیل قرآن کہتا ہے اس کی کم سے کم مقدار ایک تہائی رات کی، 1/3، وہ بھی حق اس میں تقریباً کسی درجے میں پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے، اس کی طرف جانے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ بھرپور پروگرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا اس کا خاص اہتمام. یہ تو دو بڑی بڑی عبادات ہمیں دی گئیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام. اب چند باتوں کی طرف میں صرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا. جیسے کہ ہم نے خطبے میں پڑھا کہ فرائض کا اہتمام، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دیا جاتا ہے. تو ہمارے وہ بھائی بھی جو عام دنوں میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے. کوشش ہوتی بھی ہے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرے. اسی کے متعلق سب سے پہلا سوال قیامت میں ہوگا. اور اس نیت کا شعور کے ساتھ ادا کیجیے اور اس دعا کے ساتھ اہتمام کیجیے کہ اللہ اس مہینے میں آفیت کے ساتھ گزار دے، پورا سال ہی باقی، اس کے بعد مجھے اس کی توفیق عطا کرنا. پھر ایک سے توجہ دلا رہا ہوں، زکات کی فرضیت بھی ہے. مالدار حضرات پر جو صاحب نصاب ہوں، صحیح طرح اس کی کیلکولیشن کرنا ضروری ہے. مسائل پیش آئے تو علماء سے رجوع کیجیے، لیکن توجہ کیجیے اپنی زکات کو صحیح طرح ادا کرنے کی. نوافل کی بات آئی، اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق دے. 5 وقت کی نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کا قیام بھی ہے، لیکن فجر کے کچھ دیر کے بعد اشراق کی نماز بھی موجود ہے، دن کے اوقات میں چاش کی نماز بھی موجود ہے، مغرب کے بعد ابادین کے ابادین کے نوافل بھی موجود ہیں، تحیل مسجد مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت کی نماز بھی موجود ہے، تحیل وضو وضو کے بعد 2 رکعت. یہ لسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس وقت موقع مل جائے احترام کر لینا چاہیے. ایک نفل کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا. اسی طرح ایک بڑی اہم عبادت، وہ ہمارے دین میں حصول علم کی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے بقدر ضرورت. اور اس سے آگے جتنا آگے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. یہ جامع ترمذی کی حدیث. اب علیہ سے مراد اس بحث میں نہ جائیے کہ اس نے 8 سال کا کورس کیا ہو، 10 سال کا کورس کیا ہو، بات تب بھی مکمل نہیں ہوتی. علم ایک ناپید کنار، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا وہ کنارا ہے. مراد یہ ہے کہ علم کے حصول کی سہولت ہمارے دین میں اعمال کے مقابلے میں زیادہ. فرشتوں نے سجدہ کرایا کہ آدم علیہ السلام کو کس بنیاد پر؟ علم دیے جانے کی ہے بنیاد. تو اپنے علم والی ذاتی کوشش کیجیے. سب سے بڑا علم قرآن کریم کا ہے، اس کی ترجمے کی طرف، اس کی تشریح کی طرف، اس کی تشریح کی طرف آئیے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، یہ سب کچھ آج ہمارے پاس موجود. ہمیں انگریزی پسند ہے، ہمیں فرینچ پسند ہے، لوگ دنیا جہاں کی زبانیں سیکھتے ہیں چند ٹکے کمانے کے لیے، لوگ دنیا جہاں کے فنون حاصل کرتے ہیں، 20-20 سال محنت کرتے ہیں، کس لیے؟ 50,000 روپے کمانے کے لیے، 1,00,000 روپے کمانے کے لیے. تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ سوال کرے کہ میرے دین کی تمہاری نگاہوں میں کیا ہے، کیا وہ انٹینٹ اب وہ برابر بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے تم مکلا تھا؟ سوچے نرم ہوتے ہیں، رمضان توجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف، عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے علم میں اضافے کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. خطبے میں ہم نے سمجھا کہ ہمدردی کا مہینہ ہے رمضان میں، تو جذبہ بیدار ہوتا ہے، پورا سال اس کو بیدار رکھے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے یہ بخاری مسلم میں، جو کسی بندے کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. اس ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے تاکہ پورے سال اس کے اثرات باقی. چند صرف نکات عرض کر رہا ہوں آخری اشرے کے حوالے سے، اس کی مزید پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں، پہلے اس کی مزید منصوبہ بندی کرنی ہوگی. بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آخری اشرے میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، خصوصی اہتمام ہو گیا. اسی آخری اشرے میں شب قدر کی رات ہے جو 1,000 مہینوں سے افضل ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، حدیث میں بھی ہے، جس کو تلاش کرنا چاہیے آخری اشرے کی 5 طاق رات. 27 اکتفا نہ کیجیے، کوشش کیجیے تمام راتوں میں اس کا اہتمام ہو، 21, 23, 25, 27 میں. اس لیے آخری عشرے میں اہم عبادت دی گئی اعتکاف. اللہ تعالیٰ جن حضرات کے لیے بھی سہولت ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث, ایک سال نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا. پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس کا اہتمام فرمایا. اس کی بھی کئی احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے جن کے لیے بھی سہولت اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات جو میں چاہوں گا کہ ہم سب کے ذہنوں پر موجود رہے رمضان کے حوالے سے, یاد دہانی ایک ہے. کبھی ایک حدیث سے وقت مکمل ہو گیا ہے, صرف ایک آخری بات اس حدیث سے سرچ کر رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, یہ شخص تباہ و برباد ہو. اندازہ کیجیے کہ تمام فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین رد نہیں ہو سکتی. یہ حدیث ہمارے ذہنوں پر سوار, ابھی سے تیاری اور شعوری طور پر عبادت کا اہتمام کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور بخشش نہ کرا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ایمان اور عافیت صحت کے ساتھ عطا فرمائے اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.